وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغني حبك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کامل ایمان والے ہیں، جن کا ایمان کامل درجے کا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. مال کی محبت، بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، اس کی نفی نہیں ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ہم نے مزین کر دیا، یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت رکھ دی ان چیزوں کی. حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی محبت رکھ دی. حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت رکھ دی. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جائز محبت کو اختیار کریں، ناجائز سے بچیں. ناجائز محبت سے بچیں، جائز کو اختیار کریں. والبنین، بیٹے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات بیوی کو بھی طلاق دے دیتے ہیں، ایسے بھی بعض ناشکرے ہوتے ہیں. تو لڑکوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے. والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے کے اور چاندی کے زیورات، ڈھلے ہوئے زیورات. والخیل المسومہ، اور بالکل سجائے ہوئے سامان، سجائے ہوئے گھوڑے، اور آج کل کی اصطلاح میں اچھی اچھی گاڑیاں، سواریاں، ان کی محبت اللہ نے رکھ دی. اور والحرث، کھیتی کی محبت، جائیداد کی، زمین کی محبت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. تو ہاں، جس چیز کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں رکھی ہو، ہم اس کی نفی کر سکتے ہیں؟ تو مطلوب صرف اتنا ہے کہ اللہ کی محبت کو غالب کر دیں ان محبتوں پر. بس اللہ کی محبت غالب رہے ان محبتوں پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسرا کے خزانے آ گئے، اور اتنا ڈھیر لگ گیا کہ اس طرف کھڑا ہوا آدمی اور اس طرف کھڑا ہوا آدمی دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. سونے اور چاندی کے جواہرات کے ڈھیر لگ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے دعا فرمائی کہ اللہ، اور یہ فرمایا کہ کہیں ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل گیا، اور دعا یہ فرمائی کہ اللہ، ان چیزوں کی محبت تو آپ نے رکھ دی، مگر ان کی محبت پر اپنی محبت کو غالب کر دیجئے. غالب پر ایک بات سن لیجئے. غالب پر ایک شخص کی شادی ہوئی، مگر غلطی سے اس کے ماں باپ نے جو شادی کرائی وہ نابالغ لڑکی سے کرا دی. تو اس نے وہ مرید تھا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے لکھا کہ حضرت، میری شادی نابالغ لڑکی سے ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ لذت اور وہ مزہ اور کیا چیز، کچھ بھی نہیں، وہ تو نابالغ ہے. تو حضرت نے جواب لکھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کو بالغ کر دے اور آپ کو اس پر غالب کر دے. بالغ اور غالب میں الفاظ کا کی تقدیم و تاخیر ہے, آگے پیچھے ہیں, اور حروف ایک ہی ہیں, تقدیم و تاخیر ہے, بالغ اور غالب, بس تکلیف ہے الٹا. ایک بزرگ جو تھے وہ بہت خیر کے کاموں میں بہت خرچ کیا کرتے تھے, پیسہ خرچ کرتے تھے, مال خرچ کرتے تھے. ان کو ان کے ایک دوست نے لکھا, ایک چھوٹا سا جملہ لکھ دیا, لا خیر فی الاسراف, اسراف میں خیر نہیں ہے, بہت زیادہ خرچ کرنے میں خیر نہیں ہے, فضول خرچی میں خیر نہیں ہے. تو انہوں نے انہی الفاظ کو استعمال کر کے جواب لکھ دیا, لا اسراف فی الخیر, خیر کے کاموں میں اسراف ہے ہی نہیں. لا اسراف فی الخیر, لا انہوں نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف, یعنی فضول خرچی میں خیر نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی میں غلط کاموں میں کون سا خرچ کر رہا ہوں, تو لا اسراف فی الخیر, خیر کے کاموں میں اسراف ہے ہی نہیں, جتنا خرچ کرو کم ہے. تو بس مقصود اتنا ہے کہ اللہ کی محبت ماں باپ کی محبت پر غالب ہو. اگر ماں باپ کی محبت غالب ہوگی تو ماں باپ کہیں گے داڑھی مت رکھو, نہیں رکھے گا, فلاں کام کرو, چلو ہمارے ساتھ مخلوط شادیوں میں اور بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ دسترخوان پہ. حضرت والا نے فرمایا, میرے مرشد نے حضرت والا دامت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ باجماعت نماز واجب ہے, باجماعت کھانا بھی واجب ہے. باجماعت کھانا تھوڑی واجب ہے, باجماعت نماز واجب ہے. پورا گھر بیٹھتا ہے باجماعت, اس میں بھابیاں ہیں, دیور ہیں, سب ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, کھانا بھی کھاتے رہتے ہیں اور وہ دیور صاحب بھابھی کو دیکھتے بھی رہتے ہیں. اور آج کل تو مذاق فیشن ہو گیا بھابھی سے, کیا بےہودگی ہے. یہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے میری باتیں سنی تو کہنے لگے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور بات یہ ہے کہ میرے بھائی کی تو پوسٹنگ کہیں اور ہے, پشاور میں پوسٹنگ ہے اس کی, اور ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور بھابھی ساتھ رہتی ہیں 18 سال کی, اور میں گھر میں ہوتا ہوں اور میری والدہ بھی ہوتی ہیں, اور جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم مل کے باتیں باتیں کر لیتے ہیں. اور اب وہ بھابھی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے شوہر سے زیادہ تم سے محبت ہے. جب میں نے ان سے کہا کہ ہرگز علیحدگی اختیار کرو, بات چیت بھی بند کر دو, بالکل علیحدہ رہو, تو ان بھابھی صاحبہ کو بہت غصہ آیا. تو میرے فون کی گھنٹی بجی تو میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف وہ ہی بول رہی تھی, پتہ نہیں اس سے نمبر لے لیا ہوگا. تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے اس کو مجھ سے الگ کر دیا, ہم تو جنت میں بھی ساتھ رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اگر شرعی پردہ نہ ہو تو یہ ایسے مناظر پھر ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حسن جو ہے یہ پاگل کر دیتا ہے. قرآن کریم میں ہے, یہ حسن سے ہوش اڑ جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی تو مصر کی عورتوں نے بہت تانہ زنی کی کہ ارے ایک غلام پہ عاشق ہو گئی, ایک غلام پہ عاشق ہو گئی. وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. کیا ہو گیا اس کو, زلیخا کو ہو کیا گیا؟ تو اس نے بزبان حال یہ شعر پڑھا, ورنہ وہ اردو تھوڑی جانتی تھی, بزبان حال یہ شعر پڑھا اس نے. وہ شعر کیا تھا, مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ, مجھ کو ترک عشق کا دینے چلے ہو مشورہ, اے میرے چارہ گرو تم نے اسے دیکھا بھی ہے, ذرا دیکھ لو. تو اس نے فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا وقالت اخرج علیهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. ایک اس نے دعوت کا اہتمام کیا, ہر عورت کو اس نے ایک ایک چھری دے دی, ایک ایک چھری ہر عورت کو دی. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. پھر کہا کہ آپ ذرا یوسف کو کہ آئیے ذرا باہر آئیے, ان کے ساتھ سامنے آئیے. تو فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے لیمو کاٹ رہی تھی مگر لیمو کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. وقطعنا ایدیہن, یہ کیا ہے, تسمیت الجز باسم الکل ہے, مختصر المعانی کے مطابق تسمیت الجز باسم الکل. کل مراد کل کا ذکر کر کے جز مراد لیا ہے, یعنی انگلیاں کاٹی, ہاتھ پورے تھوڑی کاٹے تھے. تو وقطعنا ایدیہن, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. انہوں نے کہا یہ کوئی انسان ہے. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے. تو معلوم ہوا کہ حسن پاگل کر دیتا ہے. حسن ہوش میں, حسن کو دیکھ کر آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا. اسی لیے مصر کی عورتوں نے بجائے لیمو کاٹنے کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی نظر بچاؤ, اپنی نظروں کی حفاظت کرو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایک ہمدرد یونیورسٹی کے ایک حکیم صاحب ہیں, وہ میرے پاس آئے تھے. تو میں نے جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ قرآن بالکل سچا ہے, قرآن نے بالکل صحیح یہ صحیح کہا ہے کہ, اور ہماری حکمت بھی یہی کہتی ہے کہ جس کی نگاہیں محفوظ نہیں رہتی اس کی شرمگاہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی. حالانکہ نگاہ میں اور شرمگاہ میں کتنا فاصلہ ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے نگاہ کے بعد شرمگاہ کا ذکر فرمایا. کہ نبی ایمان, معلوم ہوا اس آیت سے کہ جس کی نگاہ محفوظ نہیں اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہ سکتی. شرمگاہ کو غلط کاموں میں وضع شعیفی غیری محلی میں مبتلا ہو جائے گا. وضع شعیفی, ظلم کی تعریف کیا ہے, وضع شعیفی غیری محلی, کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا, یہ وضع شعیفی غیری محلی ہے, یہ ظلم ہے, اس میں مبتلا ہوگا. جہاں جس چیز کو جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہیں رکھا, اس نے کہیں اور رکھ دیا. تو یاد رکھیے جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ یہ پہلے شیطان, ہمارے حضرت والا نے فرمایا پہلے شیطان فرسٹ فلور دکھاتا ہے, یہ چہرہ دکھاتا ہے, ٹیپ ٹاپ دکھائے گا, اور پھر گراؤنڈ فلور میں گٹر لائنوں میں ذلیل کرتا ہے وہ, گٹر لائنوں میں. یہ پیشاب پخانے کے مقامات کیا ہیں, گٹر لائنیں ہیں, گٹر لائنوں میں ذلیل کر دیتا ہے. گراؤنڈ فرسٹ فلور دکھا کے گراؤنڈ فلور میں دھکا دیتا ہے. اس لیے بھائی آج کل کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھتے, ان سے حفاظت کرتے ہیں تو گھر میں آ کے بھابھی سے ہنسی مذاق کر لیتے ہیں, خالہزاد ماموزاد بہنوں سے کوئی احتیاط نہیں, کوئی پردہ نہیں. اس کے نتائج اتنے خطرناک ہیں, اتنے خطرناک ہیں کہ وہ جو شادی شدہ ہے وہ اپنی بیوی سے زیادہ دوسروں کی بیویوں سے اور دوسروں کی ماؤں بہنوں سے محبت ہو جاتی ہے اس کو. حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا ایک شخص کو بھوک لگی ہوئی ہے, بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے, اور اس نے بازار سے دال روٹی کھا لی, ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے دال روٹی خوب پیٹ بھر کے کھا لی. گھر میں آیا تو بریانی پکی ہوئی تھی اور قورمہ بنایا تھا اس کی بیوی نے, مگر وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ پیٹ بھر چکا ہے. اور ایک آدمی نے بھوک پوری نہیں کی اپنی, بازار سے بھوک لگی اس کو, مگر اس نے بازار سے کھانا نہیں کھایا, گھر پر آیا تو دال روٹی تھی, وہاں قورمہ روٹی نہیں تھی, دال روٹی تھی, مگر وہ دال روٹی میں قورمے اور بریانی کا مزہ آئے گا, اس لیے کہ وہاں اس نے باہر اپنی بھوک پوری نہیں کی, گھر پہ آ کے کی. تو حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا جو شخص اپنی نگاہوں کی پیاس باہر بجھا لیتا ہے نامحرم عورتوں کو دیکھ کر, اس کو اپنے گھر کی حسین اور بیوی بھی اچھی نہیں لگے گی. اور جو اپنی نگاہوں کی پیاس باہر نہیں بجھاتا, نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, اس کے گھر میں اگر معمولی شکل و صورت کی بیوی اللہ نے دی ہے, زیادہ خوبصورت نہیں ہے, مگر وہ بھی اس کو لیلائے کائنات نظر آئے گی, لیلائے کائنات, آپ لیلا پر شعر سن لیجئے حضرت والا دامت برکاتوں کا, میرے مرشد کا شعر ہے, فارسی شعر ہے فارسی. زوجہ من بہر من لیلائے من, زوجہ من بہر من لیلائے من, کہ مرا دادست او مولائے من. میری زوجہ میری بیوی میرے لیے میری لیلا ہے, اس لیے کہ وہ مجھے میرے مولا نے دی ہے. بھائی آپ کو کوئی, آپ کو آپ کے شیخ کوئی ہدیہ دے, مرشد کوئی ہدیہ دے دیں تو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بزرگ اللہ والا آپ کو کوئی چیز عطا فرما دے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, حفاظت سے رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ بیویاں ہمیں اللہ نے دی ہیں, یہ بیویاں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. لہذا بھائی بیویوں کو خوش رکھو, اور بیوی کو وہی خوش رکھے گا جو نگاہ کی حفاظت کرے گا. جتنا جتنا جس کا تقوی بڑھتا جاتا ہے, جتنا جتنا جس کا تقوی بڑھتا جاتا ہے بیوی سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ جو تقوی سے رہتا ہے وہ نظر کی حفاظت کرے گا, اور جو نظر کی حفاظت کرے گا وہ دیکھے گا ہی نہیں نہ محرم عورتوں کو, نہ کسی سے بات کرے گا, نہ کسی کے قریب جائے گا. تو لے دے کے اس کو اپنی ہی بیوی نظر آئے گی, اپنی بیوی سے محبت کرے گا. لہذا جس کا جتنا تقوی ہوتا ہے اس کو اپنی بیوی سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے, اور بیوی کی محبت عبادت ہے. بیوی کی محبت غیر اللہ نہیں ہے, حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے یہ کہ بیوی کی محبت اللہ کا غیر نہیں ہے, بیوی کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شامل ہے. جس طرح والدین کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شامل ہے, استاد کی محبت وہ اللہ ہی کی محبت میں شامل ہے, شیخ اور مرشد کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شامل ہے, بیوی کی محبت بھی اللہ کی محبت میں شامل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اگر بیوی کوئی بات کہہ رہی ہے شریعت کے خلاف ہو, اللہ کے حکم کے خلاف ہو, تو وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں, بیوی کی بات کو پر عمل نہیں کرتے. والدین کوئی بات کہہ رہے ہوں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے, میرے مرشد نے فرمایا کہ پیر پکڑ لو پیر اپنے ماں باپ کے, پیر پکڑ لو, وہ تم کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں, غلط تقریبات میں لے کر جا رہے ہیں, ناجائز جگہوں پر لے کر جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آؤ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاؤ, بھابھی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. تو ان کی حضرت نے فرمایا پیر پکڑ کے کہو کہ ہم آپ کا وقت پڑنے پر آپ کا پیشاب پخانا دھونے کو تیار ہیں, آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہیں, مگر یہ بات ہم کیسے مان سکتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے؟ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو سب کامل ایمان والے اللہ والے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کو محبت اللہ سے ہوتی ہے. والدین کا ادب کرتے ہیں, بدتمیزی یہاں بھی جائز نہیں کہ ان سے بدتمیزی سے کہہ دیا یا ان سے غصے میں کہہ دیا کہ نہیں کروں گا اور یہ سب گناہ ہے اور حرام ہے, نہیں, ادب احترام سے ان سے بات کرتے ہیں. کٹھن مرحلہ ہے یہ سالک خدارا, مولانا منصور ناصر صاحب ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں, ان کا شعر ہے. کٹھن مرحلہ ہے یہ سالک خدارا, غضب سے نہ ہرگز بھڑک جائیے گا. جب والدین آپ کو کوئی بات کہیں اور وہ شریعت کے خلاف ہو تو یہ بہت کٹھن اور بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. ایسے موقع پہ غصے نہیں ہونا, غصہ ہرگز نہیں ہونا. شریعت پر عمل میں سختی, شریعت پر عمل میں سختی مگر مخلوق سے رویے میں نرمی, شریعت پر عمل میں سختی مخلوق سے رویے میں نرمی. دیکھیے یہ کتنا پیارا اصول ہے, اب اس کی تشریح سن لیجیے. شریعت پر سختی سے عمل کیجیے مگر شریعت پر سختی سے عمل کرنے میں آپ کے رشتہ دار, آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی اگر رکاوٹ بن رہے ہوں تو ان سے رویے میں نرمی اختیار کیجیے. ایسے ہو جائیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. بس انشاءاللہ اس ترکیب سے بگڑے ہوئے کام بھی بنتے چلے جائیں گے. شریعت پر عمل میں سختی, مخلوق سے رشتہ داروں سے دوستوں سے رویے میں نرمی, مخالفین کے سے رویے میں نرمی. وہ کہیں گے بھائی یہ تو عجیب آدمی ہے, ہم بول بھی رہے ہیں یا اپنے عمل بھی کر رہے ہیں سنتوں پر اور اللہ کے احکامات پر, اور ہم سے کوئی بدتمیزی بھی نہیں کرتا, ہم سے بڑی نرمی سے بات کرتا ہے. بقول ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, ریشم کی رسی بن جاؤ, اس کو کوئی توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکتا, اس کے سہارا لے کے کوئی چڑھنا چاہے تو نیچے ہی آئے گا وہ, اور نیچے آ جائے گا تو چڑھنے نہیں دے گی اوپر. ریشم کی رسی سختی میں یہ ہے کہ اتنی کہ کوئی توڑ نہیں سکتا, اور نرمی اتنی کہ کوئی اوپر چڑھنا چاہے ملائم, اور نرمی اور ملائم اتنی کہ کوئی چڑھنا چاہے اس کے سہارے سے تو چڑھ نہیں سکتا. تو ریشم کی رسی بن جائیے, ریشم کی رسی. میٹھی میٹھی باتیں زبان سے نکالیے مگر شریعت پر سختی سے عمل کیجیے. حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا جب بیوی بھی غصے میں کوئی بات کہہ رہی ہو تو کوئی میٹھی چیز زبان اپنے ہاتھ سے رکھ دو تاکہ گالیاں بھی میٹھی میٹھی نکلیں. مگر بیوی کو مارنا صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے. اور حضرت والا نے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیوی کو کی پٹائی لگاتا ہے وہ عام مومن رہے گا, صاحب نسبت نہیں بن سکتا, اولیاء اللہ میں اس کا شمار نہیں ہوگا. رجسٹر اولیاء کے رجسٹر میں اس کا نام درج نہیں ہوگا. المرأۃ کالظل, عورت تو ٹیڑی پسلی کی طرح ہے. حضرت والا نے فرمایا کیا ہم آغا خان اسپتال گئے ہیں کبھی کہ یہ ہماری پسلی بالکل ٹیڑی مڑی ہوئی ہے, اس کو سیدھا کر دو, وہ کہیں گے پاگل ہو گیا. اسی ٹیڑی پسلی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ساری زندگی. عورت بھی ٹیڑی پسلی ہے, اسی کی طرح ہے. المرأۃ کالظل ان اقمتھا کسرتھا, اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے, یعنی تمہارا گھر ٹوٹے گا, گھر برباد ہوگا. وَإِن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَج, واو حالیہ ہے کہ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ اٹھا سکتے ہو. درا حالے, کیونکہ واو حالیہ ہے, درا حالے کے اس میں ٹیڑھ پن موجود ہے. بس لیکن اصول یہی ہے کہ جو اللہ سے اللہ والے ہو گئے وہ سب سے زیادہ ان کو محبت اللہ سے ہوتی ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ اگر دنیا کی محبت, والدین کی محبت, بیوی کی محبت سب ملا کر, دکان کی محبت, جائیداد کی محبت سب ملا کر 49% ہے, 49%, اور 51% اللہ کی محبت ہے تو کامیاب ہو جائے گا. سب کی محبت ملا کر دنیا والوں کی 49% ہے اور 51% اللہ کی محبت ہے, بس کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. کامیابی کے لیے اتنا بھی کافی ہے. اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں جملہ خبریہ سے ذکر فرمایا, جملہ خبریہ سے, کہ جو لوگ کامل ایمان والے ہیں وہ ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی سے ہوتی ہے. جملہ خبریہ ہے, جملہ انشائیہ نہیں ہے کہ ارے تم سب اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو, ایسے نہیں فرمایا. سب مل کے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے مرشد دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دنیا کے جو حسین ہوتے ہیں, جو دنیا کے حسین ہوتے ہیں, یہ کیا یہ کہتے ہیں کہ آؤ بھائی دیکھنے رہے ہماری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں, ہمارے ہونٹ کتنے خوبصورت ہیں, ہمارے گالوں پہ سرخیاں کیسی اچھی لگی ہوئی ہیں, تم ہم سے محبت کرو, ہمارے اوپر عاشق ہو جاؤ. نہیں, وہ بھی نہیں کہتے, بلکہ ان کو دیکھنے والا ان کا عاشق ہو جاتا ہے, جو بد نظری کرے وہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے. جب دنیا کے حسینوں کا یہ حال ہے کہ وہ اعلان نہیں کرتے کہ آؤ ہم سے محبت کرو, وہ بھی جملہ انشائیہ سے بات نہیں کرتے کہ آؤ ہم سے محبت کرو, وہ دیکھنے والا خود محبت کرنے لگتا ہے. اور محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی, محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی, لہذا دیکھنے والا خود عاشق ہو جاتا ہے. تو حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے محبوب ہیں, محبوب حقیقی ہیں اللہ تعالیٰ. جب دنیا کے حسین یہ نہیں کہتے کہ آؤ ہم سے محبت کرو, ہم بہت خوبصورت ہیں, تو اللہ سب سے خوبصورت تو اللہ تعالیٰ ہیں. حسن کے خزانے تو اللہ بانٹ رہے ہیں تو خود کتنے حسین ہوں گے. خواجہ صاحب کا شعر سن لیجئے, حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے, حسن خود حسن ہوا تیرے حسین ہونے سے, روئے زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے, روح زیبا تیرا خود زینت زیبائی ہے. حسن حسن ہوا اللہ آپ کے حسین ہونے سے ہوا, جو جس نے حسینوں کو حسن بخشا, جس نے خوبصورت پرندے بنائے, خوبصورت پہاڑ بنائے, خوبصورت درخت بنائے, خوبصورت مناظر, نائگرا فال کتنا خوبصورت ہے, کتنے خوبصورت آبشار بنائے وہ خود کتنا حسین ہوگا. بس یہی سوچ کر ہم اللہ پہ فدا ہو جائیں. مولانا روم اسی کو فرماتے ہیں کہ لاؤ کوئی اللہ کے جیسا, لیس کمثلی شیء. اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں اللہ کے جیسا کون ہے. وللہ المثل الاعلی, اللہ کی مثال تو سب سے اعلی ہے, اللہ کے جیسا کون ہے. کوئی لاؤ ایسا محبوب جس کو بغیر دیکھے اس کے عاشق بن گئے ہوں, دیکھے بغیر اس کے عاشق ہوں. کوئی ایسا محبوب نہیں ہے, دیکھ کر عاشق ہوتے ہیں. لیکن واحد اللہ ایسے محبوب ہیں جن کو بغیر دیکھے ان کے عاشق ہیں. کوئی ان پر گردنیں کٹا رہا ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی روزہ رکھتا ہے, کوئی زکات دے رہا ہے. ان سے پوچھو جس کے لیے سب کر رہے ہو اس کو دیکھا ہے؟ جس کے لیے تم اپنا مال خرچ کر رہے ہو اس کو تم نے دیکھا ہے؟ جس کے لیے تم نماز پڑھ رہے ہو, رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو, تم نے اس کو دیکھا ہے؟ جس کے لیے تم گردن کٹا رہے ہو تم نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں دیکھا. نہیں کرتے ہیں وعدہ, بزبان حال یہ شعر پڑے گا وہ, نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے, دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی. دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہیں ہوتی. دکھاتے ہیں ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ لیکن یہ عالم بے فلک ہوتا یہ دنیا بے زمین ہوتی. تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ ہوتے وہ میرے آنسو, تمنا کہکشاں کی ہے کہ میری آستین ہوتی. ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ ہوتے وہ میرے آنسو, اور آنسو آدمی ایسے پوچھتا ہے نا آستین سے, تو تمنا کہکشاں کی ہے کہ میری آستین ہوتی. ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ ہم آنسو ہوتے, اللہ کے عاشق کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہم ہوتے. اور کہکشاں جو ستاروں کا مجموعہ ہے وہ یہاں پر, تمنا کہکشاں کی ہے کہ میری آستی ہوتی. خواجہ صاحب ہیں یہ, خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ. دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی, نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا وہ حشر سے پہلے. حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا. اب ہمارے حضرت کا شعر سن لیجئے, یہ ہمارے حضرت کا شعر ہے. حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا. ربی ارینی پر جلال لن ترانی دیکھیے, ربی ارینی پر اے رب مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے, دیدار کرا دیجئے. کہاں جلوہ دکھانے کو تو بولے, کہاں جلوہ دکھانے کو تو بولے. ابھی دیدے بنائے جا رہے ہیں, تم نظر بچاؤ ان حسینوں سے. ٹی وی مت دیکھو, انٹرنیٹ مت استعمال کرو, موبائل کا غلط استعمال مت کرو, نظر بچاؤ. یہ تم نظر بچا کر تمہاری آنکھیں بن رہی ہیں ہمارے دیدار کے قابل. اگر تم نظر نہیں بچاؤ گے کیسے دیدار کرو گے اللہ کا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. حضرت والا نے فرمایا شان محبوبی ہے اس آیت میں اللہ تعالی کی. اگر کوئی بادشاہ کہے کسی مجرم سے جا میں تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا, تو وہ دل ہی دل میں کہے گا ارے تیرے چہرے پہ کیا رکھا ہے, تو اگر نہیں دکھائے گا تو کیا ہو جائے گا, کہ میں مر جاؤں گا. لیکن اس آیت میں اللہ نے جو فرمایا کہ ان مجرموں کو اللہ سے پردے میں رکھا جائے گا, اللہ کا دیدار نہیں کرایا جائے گا, معلوم ہوا اللہ کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے جس سے ان کو محروم رکھا جائے گا. اللہ سب سے بڑے محبوب ہیں, ان کو بغیر دیکھے ان کے عاشق ان پر فدا ہیں. کسی عاشق نے ان کو دیکھا ہے؟ اسی کو مولانا روم فرماتے ہیں, عشق من پیدا ہو دلبر ناپدید, عشق من پیدا ہو دلبر ناپدید, درد عالم ای چنی دلبر کے دید. یہ سوال ہے, دوسرا مصرع سوال ہے, استفہام ہے کہ میرا عشق تو ظاہر ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں روزہ رکھ رہا ہوں, یا میں جہاد کر رہا ہوں, یہ عشق ظاہر ہے, مگر میرا جو دلبر ہے وہ ظاہر نہیں ہے, پوشیدہ ہے. اس کو بغیر دیکھے ہی میں اس پر فدا ہو رہا ہوں. عشق من پیدا ہو دلبر ناپدید, درد و عالم ای چنی دلبر کے دید. ایسا دلبر تو نے دونوں عالموں میں دیکھا ہے کہ بغیر دیکھے ہی اس کے عاشق اس پر فدا ہو رہے ہوں؟ اور کوئی ایسا محبوب ہے کہ اس کا نام لو, اس کا اسم لو اور مسمہ موجود ہو, جس کا نام لو اور موجود ہو. ہم اپنے ماں باپ کا نام لیں وہ یہاں موجود ہو جائیں گے؟ لیکن اللہ ایسے محبوب ہیں جہاں ان کا نام لو اینما تولوا فثم وجه اللہ، جہاں ان کا نام لو وہ وہیں موجود ہیں. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہ رگ سے زیادہ ہم قریب ہیں تم سے. اللہ کیسے محبوب ہیں کہ جو آپ ان کا نام لیجئے اور وہ وہیں موجود، ان کو وہیں موجود پائیں گے. وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ معیت عامہ ہے، لیکن معیت خاصہ کب، یہ معیت عامہ معیت خاصہ سے کب تبدیل ہوگی؟ یہ معیت خاصہ بھی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کا خاص طور پر ساتھ ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا عام طور پر ساتھ ہونا یہی ہے. وہ معکم اینما کنتم، جہاں جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ معیت خاصہ سے کب تبدیل ہوگی؟ جب اس کا احساس ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. باپ ساتھ ہو بچے کا تو وہ غلط حرکت نہیں کرتا کہ میرا باپ میرے ساتھ ہے. شیخ ساتھ ہو تو مرید غلط حرکت نہیں کرتا کہ میرا شیخ میرے ساتھ ہے. اب اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، تو گناہ ہوگا اس سے؟ پھر احیاناً گناہ ہوں گے، عادتاً گناہ نہیں ہوں گے، احیاناً کبھی کبھی بشری تقاضے سے گناہ ہوگا، مگر توبہ کی، زبردست توبہ کی توفیق ملے گی ایسے آدمی کو جس کو دھیان ہے اللہ کے ساتھ ہونے کا. اس تو پھر یہ معیت عامہ معیت خاصہ سے تبدیل ہو جائے گی. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، 14 پارے کی آخری آیت ہے، دیکھ لو. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ساتھ ہیں ان لوگوں کے. اور جملہ اسمیہ سے فرمایا جو دوام پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوام کے ساتھ ساتھ ہیں، ایسے لوگوں کے ہمیشہ ساتھ رہیں گے جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں. والذین هم محسنون، درجہ احسان کو پہنچے ہوئے ہیں، درجہ احسان کو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس احسان کہتے ہیں، اس بات کو کا احساس ہو جانا، دل میں اس بات کا احساس ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت وہ جو اس دن آپ نے بیان کیا تھا نا، تو درجہ احسان کا احسان وہ مجھے بھی حاصل ہو گیا. بھائی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ احسان کا درجہ کہاں حاصل ہوا ہے؟ کیا صرف مسجد میں حاصل ہوا ہے یا گھر میں بھی، دکان اور دفتر میں بھی حاصل ہے؟ کہنے لگا نہیں، ابھی تو بس خالی مسجد میں حاصل ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کو احسان نہیں کہتے، احسان اس کو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے تمہیں یہ ارے اللہ. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سعید الطائفہ، شیخ العرب والعجم، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو علماء دیوبند کے مرشد تھے، وہ ٹانگے پھیلا کر نہیں سوتے تھے، ٹانگے پھیلاتے نہیں تھے سوتے ہوئے، بالکل سکیڑ کر سوتے تھے. خادم نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ یہ ٹانگے کیوں نہیں پھیلاتے سوتے وقت، جب آپ لیٹتے ہیں تو ٹانگے پوری کیوں نہیں کھولتے؟ فرمایا بس اس کو رہنے دو. اس نے کہا نہیں حضرت بتا دیجئے. فرمایا ارے کبھی غلام بھی اپنے آقا کے سامنے ٹانگے پھیلاتا ہے؟ کبھی غلام بھی اپنے آقا کے، کیا استحضار اللہ کا حاصل تھا، کیا ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ انہوں نے 2 مہینے تک آسمان کی طرف دیکھا ہی نہیں، 2 مہینے تک آسمان نہیں دیکھا، ایسی حیا اور شرم کی، حیا کی کیفیت ایسی طاری ہوئی. ایسے بھی اللہ والے ہیں، ایسے بھی اللہ والے ہیں. اس لیے بھائی ہم تو اتنا کر لیں کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، گناہ سے تو بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے تو بچ جائیں، اللہ کی اتنی محبت ہم حاصل کر لیں. اللہم انی اسألوک من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک، بس اتنی اللہ کی محبت مطلوب ہے، اتنی محبت. خشیت بھی اصل میں محبت سے ہی آتی ہے، خشیت بھی اصل میں محبت ہی ہے. اگر محبت نہ ہو تو خشیت نہیں ہوگی، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے آدمی، جس سے محبت ہو جائے اس کے ناراض ہونے سے ڈرتا ہے، ارے استاد جی ناراض ہو جائیں گے، استاد جی ناراض ہو جائیں گے، حضرت صاحب ناراض ہو جائیں گے. تو محبت ہے اس وجہ سے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. تو خشیت بھی اصل میں محبت سے ہی ناشی ہے، محبت سے پیدا ہوتی ہے خشیت. تو اللہ کی ایسی محبت مطلوب ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، من لگا دیا، من تبعیضیہ، اتنی زیادہ خشیت، اتنا خوف طاری ہو جائے کہ چارپائی پہ پڑ جائے اور نہ بیوی بچوں کا حق ادا کر رہا ہے نہ دفتر اور کاروبار پہ جا رہا ہے. تو اتنا اللہ سے ڈرنا فرض نہیں ہے. کتنا ڈرنا فرض ہے؟ صرف اتنا ڈرنا فرض ہے ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ہمارے اور ہم اور اللہ تعالی ہمارے اور اپنی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائیں. اللہ ہمارے اور کس طرح حائل ہو جائیں؟ اللہ آ جائیں گناہ کے اور ہمارے درمیان اللہ آ جائیں بیچ میں. اللہ اکبر, کیا عجیب الفاظ ہیں. ما تحول به بيننا وبين معاصيك, آپ حائل ہو جائیے میرے اور اپنی نافرمانی کے درمیان. کیسے حائل ہو جائیں؟ دیکھیے قرآن کریم میں کیا فرمایا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. لوگ کہتے ہیں مراقبہ کہاں سے آیا, مراقبہ کہاں سے آیا؟ ارے بھائی مراقبہ قرآن میں ہے, مراقبہ قرآن میں اور حدیث میں بھی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا راقب اللہ تجد ہو تجاہد, ایک صحابی کو فرمایا تم اللہ کا مراقبہ کرو, اللہ کا دھیان کرو, اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے, اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اور یہ دیکھو مراقبہ کتنا زبردست ہے, گناہ سے بچنے کا یہ مراقبہ ہے. گناہ کا موقع سامنے ہو, نفس اور شیطان زور لگا رہے ہوں اور گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو, گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, تم ایک طریقہ اختیار کر لو, اس طریقے کو اختیار کر کے تم گناہ سے بچ جاؤ گے, گناہ سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. وہ طریقہ کیا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور یہ کھڑے ہونے سے ڈر کر اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اپنی جان کو روکا ناجائز خواہش سے, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہے. تو کیا طریقہ ہوا, کوئی گناہ کا موقع ہو, جی بھی چاہ رہا ہو, نفس اور شیطان زور بھی لگا رہے ہوں, تو آپ فوراً مراقبہ کیجئے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, قیامت کا میدان قائم ہے, مجھے فرشتوں نے پکڑ کر, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, قرآن میں آتا ہے ایک اس کے اوپر گواہ فرشتہ ہوگا, ایک اس کو ہکاتا ہوا پیچھے سے لا رہا ہوگا. اس حال میں ہر آدمی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ, ہر آدمی کو اس طرح پیش کیا جائے گا, مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, ایک اس پر گواہ مقرر ہوگا اور ایک اس کو پیچھے سے ہکارا ہوگا, چل آگے چل آگے چل. یہ منظر ہے, مجھے پیش کیا ایک فرشتہ, مجھے آگے دھکیل رہا ہے ایک میرے اوپر گواہ کہ اللہ اس نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا, آپ کی نافرمانی کی تھی, اور اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تو نے یہ کیوں نالائق تو نے نافرمانی کی تھی. اب مجھ سے کوئی جب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بس یہی مفہوم ہے اس آیت کا, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, یہ مراقبہ کر کے اس نے جلدی سے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ جنت ہے, جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. ارے شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. شیخ شادی کا ارادہ تو کریں, حور جنت سے منگا لی جائے گی. تو ہم اللہ کی محبت کی شراب یہاں مراد ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, ہم اللہ کی محبت کی شراب پینے کا تو ارادہ کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. ایاک نعبد پہلے ہے نا, پہلے ایاک نعبد ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد آ جائے. اللہ کی مدد کیسے آئے گی, پہلے ہم اللہ کی بندگی پر آئیں پھر مدد آئے گی. ایاک نعبد پہلے ہے, و ایاک نستعین بعد میں ہے. یہ اشارہ کیا ہے, پہلے ہماری بندگی پر آؤ پھر ہم سے مدد کے طالب بنو. ایسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو اور رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی, شب کو میں خوب سی پی صبح کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہم خدا خواہی اور ہم دنیائے دوں, مولانا روم فرماتے ہیں ہم خدا خواہی, ان کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے مولانا روم کی, ہم خدا خواہی اور ہم دنیائے دوں, اللہ کو بھی تو چاہتا ہے اور تو دنیا والوں کا بھی دنیا کا بھی خیال رکھتا ہے. این خیال استو محال استو جنو, این خیال استو محال استو جنو, یہ خیال ہے, خواب و خیال کی باتیں ہیں, محال ہے محال, ناممکنات میں سے ہے, اور جنون ہے پاگل پن کی باتیں ہیں یہ, کہ دنیا کا بھی خیال رکھو, دنیا کو بھی لے کے چلو, اور اللہ کو بھی چاہو, یہ نہیں ہو سکتا. خلق اطفالند جز مست خدا نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا. مولانا روم فرماتے ہیں ساری کی ساری چاہے سفید داڑھی والا بڈھا ہو وہ سب بچے ہیں. خلق اطفالند ساری مخلوق بچے ہیں, سب کے سب بچے ہیں جز مست خدا سوائے اس کے جو اللہ کا دیوانہ ہے. نیست بالغ کوئی بھی بالغ نہیں ہے جز رہیدہ از ہوا مگر وہ جس نے گناہ چھوڑ دیا ہو, جس نے تقوی اختیار کر لیا ہو وہ بالغ ہے, باقی سب بچے ہیں. کیا مولانا روم کسی کو بالغ ماننے پہ تیار نہیں ہے جس نے اللہ کی محبت سیکھ کر گناہ نہ چھوڑے ہو تقوی اختیار نہ کیا ہو. مولانا روم فرماتے ہیں بالغ نہیں ہے یہ, نابالغ ہے. نابالغ ہے کیوں بھائی؟ ہم سب آپ کو سمجھ میں آیا نا بالغ اور غالب کا ہے؟ تو ہم لوگ نابالغ سے بالغ بنے اور بالغ سے غالب بنے. نابالغ سے ہم بالغ بنے اللہ کی محبت سیکھ کر نابالغ سے, کیونکہ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ یہ نابالغ ہے, لہذا ہم اللہ کی محبت سیکھیں تقوی اختیار کریں تاکہ مولانا روم کے نزدیک بھی ہم بالغ ہو جائیں اور پھر بالغ ہو کر ہم اپنے نفس پر غالب آ جائیں. تو نابالغ سے بالغ بنے پھر بالغ سے غالب بنے. اب سنیے یہ بالغ سے غالب بننے کا طریقہ کیا ہے وہ میں مولانا روم کی زبان سے پیش کرتا ہوں. مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ یار غالب جو کے تا غالب شوی, یار غالب جو کے تا غالب شوی, یار مغلوبہ مشو ہی اے غوی. ارے کسی ایسے یار کو تلاش کرو, کسی ایسے دوست کو, یعنی مرشد مراد ہے مرشد, کسی ایسے دوست کو کسی ایسے یار کو تلاش کرو جو نفس اور شیطان پہ غالب آ چکا ہو, اس کو تلاش کرو, اس کی غلامی اختیار کرو. یار غالب جو کہ تا غالب شوی, تاکہ تو بھی اپنے نفس اور شیطان پہ غالب آ جائے. یار مغلوبہ مشو ہی اے غوی, ارے ظالم ایسا مت کر کہ تو کسی مغلوب کا جو اپنے نفس اور شیطان سے مغلوب ہے اس کا یار مت بن. کسی ایسے آدمی سے دوستی مت کر جو اپنے نفس اور شیطان سے مغلوب ہو چکا ہو, اپنے نفس اور شیطان کے قابو میں ہو, ایسے آدمی سے دوستی مت کر ورنہ تو بھی مغلوب ہو جائے گا, تو بھی مغلوب ہو جائے گا. یہ جو طبیعتیں ہیں نا چوری کرتی ہیں, چوری. جیسے آدمی جس کی صحبت میں رہے گا, جیسے ماحول میں رہے گا ویسے ہی بنے گا. اس لیے فرمایا کہ یار غالب جو کہ تا غالب شوی, اگر ہم غالب آنا چاہتے ہیں تو ہمیں غالب کسی غالب کو تلاش کرنا پڑے گا جو اپنے نفس اور شیطان پر غالب آ چکا ہو, تاکہ ہم بھی اپنے نفس اور شیطان پر غالب آ جائیں, نفس پر غالب آ جائیں, شیطان پر غالب آ جائیں. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. جب دل ہی لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دل لگانا ہے, جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے, 100 بار اگر روٹھیں 100 بار منانا ہے. وہ 100 بار روٹ جائے آپ سے, 100 بار گناہ ہو جائے, آپ 100 بار منا لو, بس یہ رشتہ محبت کا ایک دفعہ آپ نے قائم کیا تو آپ قائم رکھو, جیسے ہی ٹوٹے ویسے ہی جوڑ لو. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو, نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. حضرت والا نے فرمایا کبھی تو دبا لے کو خواجہ صاحب نے بعد میں بیان فرمایا, اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ جو شخص نفس, کبھی نفس اس پہ غالب آ جائے, کبھی وہ نفس پہ غالب آ جائے, ساری زندگی اس نے ایسے ہی گزاری, کبھی اس کا نفس اس پہ غالب آ گیا, کبھی وہ اپنے نفس پہ غالب آ گیا, مگر یہ بھی پیچھے نہیں ہٹا, لڑتا رہا اپنے نفس سے, لڑتا رہا. اثر صاحب آئے تھے نا یہاں, آپ لوگوں نے ان کا بیان سنا ہوگا, اب ان کا شعر سن لیجئے. وہ خود تو یہاں موجود نہیں لیکن میں ان کا شعر پیش کر رہا ہوں, ان کا اثر صاحب کا, شاہین اقبال اثر صاحب, وہ ان کا شعر ہے جو مجھے پسند ہے الحمدللہ. شیطان سے لڑائی میں اور نفس سے کشتی میں, شیطان سے لڑائی میں اور نفس سے کشتی میں, جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا, جو جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا. جس نے جان لڑا کر ان سے جنگ نہیں لڑی وہ ان سے جان نہیں چھڑا سکتا. ڈھیلی ڈالی جنگ سے یہ آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے, جان لڑا کر ان سے جنگ لڑنی پڑے گی. اور دوسرا شعر سن لیجئے, یہ بھی اثر صاحب کا ہی ہے, اسی غزل کا ہے. چھوڑے گا جو بد نظری غیبت وہ کرے گا کیوں, چھوڑے گا جو بد نظری غیبت وہ کرے گا کیوں, جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا. جو بھینس, جس آدمی نے بھینس اٹھانے کی مشق کر رکھی ہو اس کے لیے بکری اٹھانا مشکل ہے, اس کے لیے ہرن اٹھانا مشکل ہے. یہاں تھر میں ہرن بھی بہت ہے نا, ہرن اٹھانا مشکل ہے اس کے لیے. تو بد نظری سے بچنا, بد نظری سے حفاظت کرنا اپنے آپ کی, اپنی آنکھوں کی, یہ بھینس اٹھانے کی مشق کرنا ہے, بھینس اٹھانے کی. کیونکہ بد نظری سے بچنے میں دل کو بہت جھٹکا لگتا ہے, جتنا زبردست جھٹکا لگے گا اتنا ہی کرنٹ پیدا ہوگا اللہ کی محبت کا. آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, آپ تک دل کو رنج ہوا, گناہ کرنا چاہ رہا تھا دل مگر ہم نے روک لیا اس کو, تو غم ہوا دل کو, مگر یہی غم ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے. اسی غم کے ذریعے سے, اسی غم کے اٹھانے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. لاکھوں بہرے محبت پر خطر, کشتی دل اس میں ڈالی جائے گی, اسی غم کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ غم اٹھائے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. کہ گناہ سے بچنے میں جو دل کو غم ہوتا ہے, گناہ سے بچنے میں دل کو صدمہ ہوتا ہے, یہ صدمے کے لیے, اس غم کے لیے ہی ہم پیدا ہوئے ہیں. مومن کہتے ہی اس کو ہیں. تو آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, اس سے قربان سینکڑوں ساحل ہوئے, سینکڑوں ساحل ہوئے. یعنی ہم ساحل ہمیں بلا رہے تھے کہ بھائی آ جاؤ, یعنی آپ گناہ کر لو, اتنا دل پہ کیوں غم اٹھا رہے ہو, آ جاؤ گناہ کر لو, مگر ہم نے سینکڑوں ساحلوں کو قربان کر دیا, ہم اسی موج میں بہتے رہے. آپ تک لائی اور پھر ہم آپ تک پہنچ گئے, اے اللہ ہم آپ تک پہنچ گئے. آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے. ایک اللہ کا عاشق کہتا ہے, اللہ کا عاشق کیا کہتا ہے سنیے, کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا حریف. میں جو دریا کی موج کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اس سے لڑ رہا ہوں, کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجے دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے, ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں. اگر ہم گناہ کر لیتے تو یہ غم نہ ہوتا, مگر ہم جانتے ہیں کہ اس غم کے بغیر اللہ نہیں ملتے. دیکھو بھائی روکو بھائی, نماز ادھر پڑھ لو. مگر یہ ہمت, یہ حوصلہ, یہ ہمت, یہ حوصلہ کہاں سے حاصل ہوگا, کیسے حاصل ہوگا؟ یہ حوصلہ, یہ ہمت اہل ہمت سے حاصل ہوتی ہے. اکیلے نہیں دور تک جائیے گا, بغیر اپنے مرشد کے تھک جائیے گا. اکیلے نہیں دور تک جائیے, آپ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ دیکھو بھائی یہاں تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے, مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے بہت خوشخط الفاظ میں, کلمہ طیبہ کہیں پر, اللہ تعالیٰ کے نام کہیں, آیت الکرسی مسجد والے لکھواتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ خوشخطی میں آپ یہاں کاغذ قلم لے کے بیٹھ جائیے, لکھنا شروع کیجیے. 10 سال لکھتے رہے ایسا نہیں لکھ سکتے جو وہاں لکھا ہوا ہے اوپر. لیکن جس نے یہ لکھا ہے, جس نے یہ لکھا ہے, آپ اس کے پاس جائیے. ارے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے وہ جو خوبصورت کلمہ لکھا ہوا ہے وہ آپ نے لکھا ہے. وہ کہے گا جی ہاں, ذرا ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے, ہمیں بھی ویسے ہی لکھوا دیجئے. آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجئے اور اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیجئے, اپنا ہاتھ آپ ٹائٹ نہ رکھیے. وہ آپ کا ہاتھ ادھر لا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں ادھر, تو نہیں ایسے نہیں ہوگا. آپ اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیجئے, اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجئے. وہ جو 10 سال تک آپ وہ چیز نہیں لکھ سکتے اس طرح کلمہ, وہ 10 منٹ میں آپ کو ہاتھ پکڑوا کے لکھوا دے گا. لکھوائے گا کہ نہیں لکھوائے گا؟ بس یہی ہے مرشد کا کمال, یہی ہے. آپ جو کچھ 10 سال عبادت کر کے آپ جس جگہ پہنچیں گے, مرشد آپ کو 10 منٹ میں وہیں پہنچا دے گا. اب آپ کی مرضی ہے, اب آپ کی مرضی ہے بھائی, آپ اختیار کریں یا نہ کریں, یہ آپ کی مرضی ہے. اچھا بھائی ہے, اچھا بھائی دیکھیں, ہاں یہ تو تفصیل تو ایک واز ہے ہمارے حضرت والا کا, جس کا نام ہے اصلی پیری مریدی چھا آہے. ٹھیک ہے بھائی, اصلی پیری مریدی چھا آئے سندھی میں ہے, سندھی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے, اردو میں ہوا تھا لیکن سندھی میں ترجمہ ہوا ہے, وہ ہم لے کے آئے ہیں, مفتی صاحب کو دیں گے انشاءاللہ, حاصل کر لیجئے گا ان سے. تو مرشد کہتے ہیں اللہ کا راستہ دکھانے والا, اللہ کے راستے پر چلانے والا, اللہ کے راستے پر چلانے والا, اللہ والے, اللہ کے دوست. جس طرح ماں باپ اپنے بچے کو کہیں بھیجتے ہیں اور نوکری ملازمت کے لیے یا پڑھنے کے لیے جس شہر میں بھیجتے ہیں وہاں ان کا کوئی دوست یا رشتہ دار ہوتا ہے تو ماں باپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم اس شہر میں اجنبی ہو, وہاں ہمارا فلاں دوست رہتا ہے, فلاں رشتہ دار رہتا ہے, اس سے پوچھ کے چلنا, جو مشکل پیش آئے اس سے پتا کر لینا, اس کی رہنمائی حاصل کرنا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تاکہ کراچی جا کر تھر سے کراچی آیا کوئی پڑھنے کے لیے, کراچی میں رشتہ دار رہتے ہیں ان کا پتہ دے دیا جاتا ہے کہ بھائی وہ رشتہ دار سے رابطہ کر لینا کوئی مصیبت پیش آئے, کوئی مشکل پیش آئے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سے یہ فرما دیا تم جنت سے تم دنیا میں جا رہے ہو, اے انسان تمہیں جنت سے دنیا میں بھیجا گیا, وہاں ہمارے دوست موجود ہیں اولیاء اللہ, اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دوست کون ہیں جن کے اوپر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے. الذین, اور ان کی علامات کیا ہیں؟ اب ہم کیسے پہچانیں کہ کون ہے اللہ کا دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. مرشد کون ہے جس میں دو چیزیں جمع ہوں؟ دو چیزیں, الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان والے ہو گئے, جن کے پاس ایمان ہے اور تقویٰ ہے. دو چیزیں جس کے پاس ہوں بس یہ چیزیں دیکھ لیجیے, اور اس نے کسی اللہ والے کی اجازت بھی اس کو حاصل ہو, اس نے صحبت اٹھائی ہو, غلامی اختیار کی ہو, تو بس اس کو آپ مرشد بنائیے, وہ آپ کو بتائے گا. اس سے اپنے دنیا کی آخرت کی باتیں اس سے مشورہ کیجئے. اچھا, اس پر ایک بات یاد آ گئی, مفتی صاحب بھی ہیں, حضرت مولانا ابراہیم صاحب بھی ہیں, اور بہت سے علماء موجود ہیں, کچھ فارغین ہمارے ساتھ بھی ہیں. تو ایک بات سن لیجئے, آپ نے منصرف اسباب منع صرف پڑھے ہوں گے, جو نو اسباب ہیں, کسی اسم میں دو سبب جمع ہو جائیں تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے, یعنی اعراب کو قبول نہیں کرتا. تو حضرت والا نے فرمایا دنیا کے جس شخص کے اندر, دنیا کے جس شخص کے اندر دو چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ معاشرے کا اور نفس کا, شیطان کا اعراب لگایا ہوا, وہ انکار کر دیتا ہے, قبول نہیں کرتا. اس کے اندر دو سبب جمع ہو گئے, کون سے؟ ایمان اور تقویٰ. جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں جمع ہو, ایمان جمع ہو جائے اور تقویٰ جمع ہو جائے, پھر وہ نفس کا اعراب, شیطان کا لگایا ہوا اعراب, زبر زیر شیطان کر رہا ہے اوپر, وہ کہہ رہا ہے نہیں نیچے, تو زبر نفس اور شیطان کے لگائے ہوئے اعراب کو, معاشرے کے اعراب کو, برادری اور قبیلے کے اعراب کو وہ قبول نہیں کرتا, وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے. یہ ہمارے حضرت والا دیکھو ناف سے تصوف ثابت کیا, ناف سے تصوف ثابت کیا. اور ایک جگہ فرمایا جو اس میں نکرہ, جو دیکھو بھائی اہل علم ہے نا, ان کی مناسبت سے ہی بات کر لیتا ہوں, جو اس میں نکرہ مضاف ہو جائے کسی اس میں معرفہ کی طرف تو پھر وہ نکرہ نہیں رہتا. کتاب کتابن, یہ اس میں نکرہ ہے کوئی سی بھی کتاب, لیکن کتاب زیدن, اب یہ کتاب عام کتاب نہیں رہی, کوئی سی بھی کتاب نہیں رہی, وہ کتاب ہے جو زید کی کتاب ہے, خاص ہو گئی نا. کیوں؟ کہ یہ کتاب کتاب النکرہ تھا لیکن یہ زید کی طرح مضاف ہو گیا, تو اب یہ نکرہ نہیں رہا, معرفہ ہو گیا, اس لیے کہ زید معرفہ ہے, اس کی طرح مضاف ہو گیا, لہذا ہم نکرہ کے نکرہ ہی رہیں گے, مگر کسی معرفہ کی طرف, یعنی جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو اس سے نسبت قائم کر لیں, اس کی طرح مضاف ہو جائیں, تو ہم بھی نکرہ نہیں رہیں گے, معرفہ ہو جائیں گے, ہمیں بھی معرفت حاصل ہو جائے گی. دیکھا یہ مرشد کا فائدہ ہے. حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا بیت اللہ کے اندر ایسا مقام بھی تھا جہاں بیت الخلا تھے, بیت الخلا جب اس کو توسیع دی گئی, بیت مسجد الحرام کو, مسجد الحرام کو توسیع دی گئی. اچھا, اس پر ایک قطع سن لیجئے. ایک مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی صاحب, مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے 25 جلدوں میں فتاوی آئے, 5 جلدیں اور آ گئی ہیں, پہلے 20 جلدیں آئی تھیں فتاوی محمودیہ کی, فاروقیہ والوں نے چھاپی ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک طوائفہ نے مسجد بنا دی, ایک طوائفہ نے مسجد بنائی, اور ایک شاعر کے پاس پہنچ گئی کہ اس پہ کچھ وہ قطعہ لکھ دو. تو میں نے مسجد بنائی ہے, مسجد کے لیے کچھ اس کی دیوار پہ لکھوا کے لگاؤں گی اس سے, خطاط سے. تو اب وہ کیا, وہ بالکل سٹپٹا گیا کہ میں کیا لکھوں, یہ تو طوائف ہے, اس نے مسجد بنائی ہے. تو اس نے بڑی عجیب بات لکھی, بکسب خاص متو ساخت, اس کا نام تھا متو, طوائف کا نام تھا متو, بکسب خاص متو ساخت مسجد, متو نے بڑی خاص کمائی سے مسجد بنائی, بکسب خاص متو ساخت مسجد. اب دیکھو سانپ بھی مر گیا, لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی, اس نے کوئی کھل کے برا بھی نہیں کہا اور کھل کے تعریف بھی نہیں. تو بکسب خاص متو ساخت مسجد, سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ اس نے خاص کمائی سے مسجد بنائی ہے متو نے, کہ محرابش دخول خاص و عام, اس مسجد کا جو محراب ہے وہ اس میں ہر ایک خاص و عام داخل ہو سکتا ہے. کہ محرابش کی محرابش, یہ شین کی ضمیر ہے نا, محرابش شین ضمیر, آپ متو کی طرف لوٹائیے یا مسجد کی طرف لوٹائیے, دونوں مطلب نکلتے ہیں. کہ محرابش دخول خاص و عام است, قلم برداشتم چوں بہر تاریخ, جب میں نے قلم اٹھایا تاریخ لکھنے کے لیے, تاریخی قطع تاریخ لکھنے کے لیے, ندا آمد کے این بیت الحرام است, تو آواز آئی کہ یہ بیت الحرام ہے. اس کے بھی دو معنی, حرام کی کمائی کا گھر اور ایک ہے عزت والا گھر. اس کے بھی دو معنی. تو بکسب خاص متو ساخت مسجد, کہ محرابش دخول خاص و عام است, قلم برداشتم چوں بہر تاریخ, ندا آمد کے این بیت الحرام است. تو مسجد الحرام میں جس جگہ بیت الخلاء تھے ان کو توڑا گیا, اور اگر بیت الخلاء میں نماز پڑھی جائے تو وہ تو جائز نہیں, مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب ہے. لیکن اس کو جب توڑا گیا, بیت الخلاء کو توڑا گیا, وہ بیت الخلاء ٹوٹ کر جس جگہ بیت الخلاء تھے اب وہ مسجد الحرام کا حصہ ہو گیا. ایک وقت اس جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں تھا, اب اسی جگہ پر نماز پڑھنے پر ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا, ایک لاکھ نمازوں کا ثواب. تو ہمارے حضرت والا میرے شیخ اور مرشد دامت برکاتہم نے فرمایا, جب بیت الخلاء جیسی ناپاک چیز مسجد الحرام کے ساتھ مل کر مسجد الحرام کا حصہ بن جاتی ہے اور اس جگہ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مل سکتا ہے, حالانکہ پہلے جائز ہی نہیں تھا نماز پڑھنا اور اب ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے, تو بیت الخلاء جب مسجد الحرام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا حصہ بن جاتا ہے, تو کیا کوئی گناہگار اللہ والے کے ساتھ, کسی اللہ کے ولی کے ساتھ مل کر تعلق قائم کر کے ولی نہیں بن سکتا؟ کیوں بھائی؟ یہ استفہام اقراری ہے کہ بالکل بن سکتا ہے. اور حضرت والا نے فرمایا, اس میں ایک سبق اور ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس خطاط کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیجئے مگر ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ دیں, جہاں وہ آپ کا ہاتھ لے جائے وہیں لے جائیے. لہذا اگر بیت الخلاء کو توڑا جاتا, بیت الخلاء کہتا نہیں نہیں آپ ہم پہ ہتھوڑے برساؤ گے, ہم یہ مجاہدہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم ہتھوڑے برداشت کریں, تو وہ بیت الخلاء کا بیت الخلاء ہی رہتا, اس میں نماز پڑھنا ناجائز رہتا. مگر اس بیت الخلاء نے کہا نہیں, آئیے یہ ہتھوڑے ٹھیک ہے, ہمیں تکلیف ہوگی, ہماری دیواروں پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے, مگر ہمیں انعام بہت بڑا ملنے والا ہے کہ ہم مسجد الحرام کا حصہ بنیں گے, لہذا آئیے ہمیں توڑ دیجئے. تو اس نے اپنے آپ کو توڑنے کے لیے پیش کر دیا, مسمار ہونے کے لیے پیش کر دیا, تو اب اس پر ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا. لہذا سبق یہ ہے کہ اللہ کسی ولی سے تعلق ضرور قائم کریں, مگر اپنے نفس کی دیوار کو بھی ہٹائیے, اپنی مرضی کو بھی ہٹائیے, جو وہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کیجیے. اگر آپ نے اپنی مرضی چلائی اور اپنی خواہش کو آپ نے آگے رکھا اور مرشد کے کہنے پر نہ چلے تو پھر کیا ہوگا؟ راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ, راہ بر یعنی مرشد, وہ تو راستہ بتاتا ہے, راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ, راہ چلنا راہ رو کا کام ہے, تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, یہ تیرا راہ رو خیال خام ہے. ایک 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 مرشد کے سو مرید ہیں, کس کس کو کندھے پہ اٹھائے گا؟ مر جائے گا بےچارا, مر جائے گا, اس کا دم گھٹ جائے گا, کس کس کو کندھے پہ اٹھائے گا؟ تو تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر, یہ تیرا راہ رو خیال خام ہے. وہ تو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ طریقہ اختیار کرو گے گناہ سے بچ جاؤ گے, اللہ والے ہو جاؤ گے, یہ طریقہ اختیار کرو گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے لکھا کہ حضرت نماز میں سستی ہو جاتی ہے, حضرت نے ایک جواب زبردست لکھا, فرمایا جو جس وقت کی نماز چھوٹ جائے, جس وقت کی جماعت چھوٹ جائے, اس سے اگلے وقت کا کھانا مت دو, پابندی لگا دو کہ جا تو نے نماز نہیں پڑھی کھانا نہیں کھلاؤں گا تجھے, کھانا مت کھاؤ, چھوڑ دو کھانا, فاقہ کرو, دیکھو پھر کیسا نفس کہہ رہا اگلے بار, آئے صوفی صاحب نماز پڑھ لیجیے, نماز پڑھیے خدا کے واسطے نماز پڑھ لیجیے. ایک مرید نے لکھا دیکھو شیخ اس طرح مرشد یہ ہوتا ہے, وہ آپ کو ترکیبیں بتائے گا, اس سے آپ اللہ والے ہو جاؤ گے, آپ اس کو بتائیے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے. ایک مرید نے لکھا کہ حضرت مجھے صبح فجر کے وقت میں اٹھ تو جاتا ہوں, میری آنکھ کھل جاتی ہے مگر بستر نہیں چھوڑ سکتا. اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے, تیرے آگے سلطنت نہ چیز ہے. اے پیاری نیند تو کیا چیز ہے, تیرے آگے سلطنت نہ چیز ہے. مولانا روم بھی فرماتے ہیں کہ شب ز زندہ بے خبر زندانیاں, شب ز سلطان بے شب ز دولت بے خبر سلطانیاں. یہ رات اور اس کی نیند ایسی چیز ہے کہ اگر قیدی قید میں پڑا ہوا اور سو جائے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں قیدی ہوں, اگر پتا ہے تو وہ نیند میں نہیں ہے, جاگ رہے ہو. اگر سونے والے کو یہ پتا ہے, اگر سونے والے کو یہ پتا چل رہا ہو کہ میں سو رہا ہوں تو وہ سو نہیں رہا, جاگ رہا ہے. اسی سے ایک اصول نکلا تصوف کا, کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کوئی تواضع کا عمل کر کے کہ میں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے تو آپ نے مٹایا نہیں ہے, آپ ابھی تک ابھرے ہوئے ہیں, آپ اپنے آپ کو ابھی تک کچھ سمجھتے ہیں. کیونکہ سونے والا اگر اس کو پتا ہو کہ میں سو رہا ہوں تو وہ سو نہیں رہا, جاگ رہا ہے وہ. لہذا اپنے مٹانے کا بھی پتا نہ چلے کہ میں مٹ چکا ہوں, یہ مٹانا ہے اپنے آپ کو, اس کو مٹانا کہتے ہیں. مٹانے کا ہم یہ بھی نہیں جانتے ہم مٹانا کس کو کہتے ہیں, مٹا دیجئے. نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں, مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. تو بتانی میں کیا کہہ رہا تھا, ہاں ایک مرید نے لکھا کہ میں اٹھ جاتا ہوں مگر میں بستر نہیں چھوڑ سکتا. حضرت نے فرمایا اچھا بستر نہیں, آپ ایسا کیجئے سانس روک لیں. اللہ اکبر کیا طریقہ, ایک جملے میں سارا مرض بالکل ختم. فرمایا اگر اٹھ نہیں رہے, اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی, آنکھ کھل گئی, سانس روک لو, نفس سے کہو تو نہیں اٹھتا جا میں سانس بھی نہیں لیتا, تو نفس فوراً کہے گا خدا کے واسطے صوفی صاحب اٹھ جائیے خدا کے لیے فجر کی نماز پڑھ لیجئے. آپ بتائیے شیخ کو میں بد نظری کا مریض ہوں, میں زبان غلط استعمال کرتا ہوں, میں کان, وہ آپ کو طریقے بتائے گا, یہ طریقہ اختیار کرو. اس کو مرشد کہتے ہیں, مفتی صاحب نے فرمایا بہت اچھا کیا کہ بتا دوں میں, تو وہ اس کو مرشد, وہ آپ کو طریقے بتائے گا, دیکھو ایسے چلو گے اس طرح کرو گے اللہ والے ہو جاؤ گے, یہ گناہ تم سے چھوٹ جائے گا انشاءاللہ, وہ طریقے بتائے گا. ٹھیک ہے بھائی, اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے. اور بقول حضرت تھانوی کے فرض عین حضرت نے لکھا ہے, ملفوظات میں موجود ہے, یہ میں فرض عین سمجھتا ہوں کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی جائے, اس کی غلامی اختیار کی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیان حضرت مولانا ابراہیم صاحب مدظلہ کا ہونا تھا, انہوں نے حکم فرمایا, بڑے ہیں ہمارے, الامر فوق الادب کے تحت میں بیٹھ گیا تھا. ٹھیک ہے بھائی, تو آپ یہ بیان انہی کا سمجھیے, ان کی نیابت میں فعل ال کیا ہے, یعنی فعل الوکیلی فعل الموکلی فعل الوکیل. ٹھیک ہے, تو وہی ہے, اسی کے تحت بیٹھ گیا. انہی کی دعاؤں سے, ان کی توجہات سے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.